الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين معززات الحمدللہ رمضان مبارک کے بعد یہ ہماری پہلی نشست ہے اور انشاءاللہ جو رمضان سے پہلے سورہ یونس تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا تھا اگر آپ کے ذہنوں میں مضامین ہوں تو یہ دورہ تجوید قرآن کی جو نشست چل رہی ہے اس میں ہم نے سورہ یونس سے ایک طویل مکی قرآن کا آغاز کیا تھا جو 14 سورتوں پر مشتمل ہے سورہ یونس سے اور سورہ المؤمنون تک اور یہ مکی سورتوں کی تمہید میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ مضامین میں تذکیر کا پہلو ہے کہ جو کہ بہت نمایاں ہوتا ہے اور تذکیر کے دو انداز ہیں کہ جو مکی قرآن میں ہمیں ملتے ہیں ایک تذکیر بعلی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے تذکیر یا دہانی وہ کراتے ہیں اور یہ موضوع تھا کہ جو پچھلی سورہ سورہ یونس کا تھا تفصیل سے بات ہمارے سامنے ہے اور تذکیر کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ یعنی وہ بڑے بڑے دن کے جس میں قوموں کی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے پوری پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا اہل ایمان کو بس بچا لیا اور یہ موضوع ہے کہ جو سورہ ہود کا ہے اس کے جو 10 رکوع ہیں اس میں سے 7 رکوع وہ 6 قوموں کے واقعات ہیں وہ نافرمان قومیں کہ جو نیست و نابود کر دی گئیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے تفصیل کے ساتھ 7 رکوع میں انشاءاللہ ان کے حالات و واقعات ہم سمجھیں گے اسی طرح سے توحید کا اثبات ہے شرک کا ابطال ہے عقیدے کی درستگی ہے یہ مضامین ہیں کہ جو معاملات کے ضمن میں ہدایات ہیں کوئی شرعی احکامات کا تذکرہ یعنی مکی قرآن میں ہمیں نظر نہیں آتا منافقوں کا تذکرہ ہمیں نظر نہیں آتا کوئی شرعی احکامات ہیں کہ جو کہ ہمیں مکی قرآن میں نظر نہیں آتے یہ مدنی قرآن کے موضوعات ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ ذہن کو بس کیونکہ تازہ کرنا مقصود ہے کیونکہ ایک مہینے کا فصل ہے کہ جو درمیان میں آیا ہے بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی یہ جو سورہ ہود ہے اس کے حوالے سے ایک بس یعنی روایت بھی ہمیں ملتی ہے تجرد شریف کی روایت کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں چاندی دیکھی، ایک دم سے وہ بھڑک اٹھی تھی۔ بڑھاپے کے کچھ آثار ہیں کہ جو کہ صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ محسوس کیے، تو آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، یہ اچانک میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے داڑھی اور سر کے بالوں میں چاندی آئی ہے اور سفید ہوئے ہیں اور کچھ بڑھاپے کے آثار بھی ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطتنی بھوتم و اخوادم، کہ مجھے بھوت اور اس کے ہم مضامین صورتوں نے بڑھا دیا۔ تو جا ہم سورہ ہود کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا واقعتاً کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیراس مخاطب تھے، آپ کی قوم یعنی خاص طور پر یہ مشکل مکہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ آپ کی دعوت کو مستقل جب وہ جھٹلا رہے تھے، اور یہ ہے کہ اس جھٹلانے اور تکذیب کے جو بھی اثرات تھے، جو کہ پچھلی قوموں کے واقعات بھی یہاں نقل ہو رہے ہیں، تو پوری پوری قومیں نیست و نابود کر دی گئیں۔ تو عذاب کی دھمکیاں ہیں، تھریٹس ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ دی جا رہی ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بڑے حلقان ہوتے تھے، اور یہ سفیدی کے معاملات ہیں کہ جو کہ اس کیفیت میں وہ آپ کے اوپر وہ زیادہ نمایاں ہو گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیعہ بطنی بودم و افواج، کہ یہ ہود اور اس کے ہم مضامین صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے کہ جو سورہ ہود کے حوالے سے وہ ہمیں ملتی ہے۔ باقی ہے کہ ابتدا میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی اہمیت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ الف لام را حروف مقطعات، اور حروف مقطعات کے حوالے سے ہم سورہ بقرہ میں بھی اور دیگر پچھلی سورتوں میں ہم پڑھ کر آئے کہ اس کے جو اصل معنی ہیں وہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ کتاب احکمت آیات، یہ کتاب ہے قرآن مجید کہ جس کی آیات کو محکم کیا گیا، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر اس کی تفصیل ہے کہ جو کہ بیان کی گئی اس ہستی کی طرف سے کہ جو حکیم ہے اور باخبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اس قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے یہ دو الفاظ ہیں کہ جو کہ آئے ہیں، یعنی احکمت اور اسی طرح فصلت، یعنی قرآن مجید اس کے دو معنی ہیں کہ جو کہ کیے گئے۔ ایک معنی یہ کیے گئے مفسرین کی طرف سے کہ یہ قرآن مجید کی جو دو صورتیں ہیں، یعنی مکی قرآن ہے اور مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، لہٰذا جو ابتدائی شان نزول کے اعتبار سے صورتیں ہمیں ملتی ہیں وہ مکی قرآن کی ملتی ہیں، کیونکہ آپ کا ابتدائی دور وہ مکی میں تھا، تو اس وقت جو ہے وہ مکی قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو مکی قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، صورتیں ہیں، لیکن بڑی پروفاؤنڈ ہیں، بڑی محکم ہیں۔ لہٰذا ایک رائے یہ بھی ہے محکم اور فصلت کے ذیل میں کہ یہ مکی قرآن ہے کہ جو سب سے پہلے وہ آیات نازل ہوئی یا صورتیں نازل ہوئی کہ جو بڑی بڑی پروفاؤنڈ ہیں، جس طرح سے سورہ اثر کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو قول ملتا ہے نا کہ اس سورہ اثر کے علاوہ کوئی قرآن کی کوئی سورت نہ اترتی، صرف سورہ اثر اتر جاتی تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور ایک قول اور بھی ملتا ہے امام شافعی کا سورہ اثر ہی کے حوالے سے کہ اگر صرف لوگ جو ہے وہ سورہ اثر ہی پر غور کر لیں تو وہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوگی۔ تو انتہائی تین آیتیں ہیں سورہ اثر کی، لیکن انتہائی محکم ہے، پروفاؤنڈ ہے، اور یہ ہے کہ سمندر کو اور دریا کو پوجے میں بند کیا گیا۔ اسی طرح سے مکی قرآن ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، سورہ ہجر ہے، چھوٹی چھوٹی آیت ہیں، لیکن یہ کہ بڑی پروفاؤنڈ ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ پہلے جو مکی قرآن اترا ہے اللہ کے رسول پر وہ بڑی محکم آیت ہیں، پھر مدنی قرآن میں انہی آیات کی تفاصیل ہیں کہ جو بیان کی۔ تو ایک رائے یہ احکمت اور فصلت کے ذیل میں، دو الفاظ کے ذیل میں یہ رائے بیان کی گئی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جو ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو احکمت کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ محکمتن، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہیں ہر آیت، تو محکمتن فی لفظہا، کہ ہر ہر آیت وہ محکم ہے، بڑی پختہ ہے، اور اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی اس میں کمی نہیں، اس اعتبار سے محکم۔ اپنے الفاظ کے اعتبار سے اور یعنی مانند یعنی معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر ایک وصلت اس کی تفصیل ہے کہ جو کہ بیان کی گئی, یعنی معنی کے لحاظ سے وہ جو ہے وہ بس تفصیل ہے اس کی, اور یہ کہ اس کو بڑا جو ہے وہ واضحات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور لفظن کے اعتبار سے کہ بڑے محکم آیات ہیں کہ جو کہ بڑی مربوط, اور یہ قرآن مجید کا جو بھی قاری ہیں اور سمجھنے والے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی جو ربط ہے اور ایک دوسری آیات سے آپس میں ایک تعلق ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مضبوط ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو محکم کیا گیا, پختہ کیا گیا, ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, اور پھر اس کی تفصیل ہے کہ جو کہ بیان کی گئی کس ہستی کی طرف سے کہ جو کہ حکیم ہے اور باخبر ہے. اب قرآن کا اصل پیغام آ رہا ہے اور عملی اعتبار سے چند ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر کس کی, اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ہے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کا بنیادی نقطہ, اور آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے ان سے لے کر اور آخری نبی اور رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے, ابھی چھ قوموں کے واقعات انشاءاللہ آگے بھی آ جائیں گے, ہر قوم نے بنیادی دعوت یہ دی اپنی قوم کو کہ اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. لہٰذا یہ قرآن کا اصل پیغام ہے عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. ہم جانتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات وضاحت فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اور عبادت چند مراسم عبودیت کا فقط نام نہیں, آج محدود تصور قرآن و سنت سے دوری کے جو نکلے ہیں وہ یہ کہ بس ارکان اسلام کی ادائیگی کو ہم کل عبادت سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ عبادت کا ایک حصہ تو ہے نماز روزہ حج زکات, لیکن یہ کل عبادت نہیں, بلکہ کل عبادت کیا ہے, پوری زندگی اللہ کے احکامات کے سامنے بچ جانا, غلامی اختیار کرنا اس کی محبت کے جذبے کے ساتھ. دوبارہ یہ ہے کہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے, پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. جس طرح سے شیخ سعدی کا وہ شعر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, یہ زندگی میں ہماری آمد بندگی کے لیے, اور اگر یہ زندگی بندگی سے خالی ہے تو آخرت میں شرمندگی کا باعث بن جائے گی. تو فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف کس کی عبادت ہوگی, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور بے شک میں تمہاری طرف اس اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا. اور یہ بنیادی فنکشن ہے تمام رسولوں کی, وہ ہوا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی جو نا ماننے والے ہیں, اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں, ان کو رسول وارن کرتے ہیں, خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو وہ آخرت کا دن آئے گا تو ایک ایک عمل کا حساب دینا ہو. اور یہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں, فرما بردار ہیں, ان کے لیے بشارتوں کا معاملہ ہے رسولوں کی طرف سے. تو برحال فرمایا کہ یہی بنیادی فنکشن اللہ کے رسول کے بھی تھے, نذیر اور بشیر. اور قرآن مجید وہ بنیادی سورس ہے, خود قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دونوں فنکشن اگر ہوں گے انجام دیے جائیں گے تو اس کے لیے منبع اور سرچشمہ کیا ہے, وہ قرآن مجید ہے. لتبشر بھی ولتنذر بھی, آپ اسی قرآن کے ذریعے سے بشارت دیجیے, اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجیے. فرمایا کہ وہ انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور یہ ہے کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو. لہٰذا یہاں پر اب یہ بخشش اور توبہ کی جو بھی اہمیت ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے, آگے الفاظ آ رہے ہیں, فائدے کیا ہیں اللہ کی جناب میں بخشش اور توبہ کرنے کے, کہ یمتعکم متاعاً حسنا, وہ تمہیں بڑا ہی عمدہ رزق ہے کہ جو کہ عطا فرمایا, یعنی مال و متاع ہے کہ جو کہ تمہیں دنیا میں عطا فرمایا, الا اجل مسمی, لیکن ایک مقررہ مدت تک کے لیے, کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے, یہاں کا جو بھی نفع و نقصان ہے وہ بھی عارضی ہے. اور یہ استغفار کی جو اہمیت ہے خود قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سورہ نو آپ کو یاد ہوگی, یعنی نو علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے, اور سورہ نو میں ان کے الفاظ اپنی قوم کے لیے کیا آتے ہیں, استغفروا ربکم, کہ تم اپنے رب سے جو ہے وہ بخشش طلب کرو. تو لہٰذا اس کا فائدہ کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ آسمان کے دہانے تم پر کھول دے گا, یعنی استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ تو بہت جلد بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر وہ مسلسل برسا ہوا بادل ہے کہ جو گر بھی جائے گا. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہارے مال اور بیٹوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, وہ تمہارے لیے جو ہے وہ باغات بنا دے گا, تمہارے لیے نہریں کے جو کہ جاری کر دے گا. لہذا استغفار کی جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دانے بھی پھول دیتا ہے, وافر رزق ہے کہ جو کہ اللہ فرماتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ مالوں میں بھی اور بیٹوں میں بھی اولادوں میں بھی برکت ہے کہ جو کہ استغفار اور توبہ کے ذریعے سے وہ ہو جاتے ہیں. پھر سورہ انفال میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی عذاب دے کہ جبکہ لوگ جو ہے وہ استغفار کر رہے ہیں, یعنی استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ جو کہ ٹل جاتا ہے. جس طرح سے قوم یونس نے توبہ کی ہے, بالکل عذابی استحصال ہے کہ جو کہ امڑ آیا تھا, لیکن پوری قوم ہے کہ جو کہ اللہ کے حضور اس نے توبہ کی, اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ عذاب ہے کہ جو کہ ڈال دیا. تو برحال یہ ہے کہ آج یہ عذاب کے جو مختلف سائے ہیں کہ جو ہمارے اوپر جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں, بلکہ ہم اس میں مبتلا بھی ہیں, یعنی زلزلوں کے ذریعے سے, سیلابوں کے ذریعے سے, اور یہ ہے کہ دیگر اقوام کا مسلط ہو جانا امت مسلمہ پر. تو برحال یہ ہے کہ اس پوری کیفیت میں یہ استغفار کی جو بھی کثرت ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آتی نا روایت میں, اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70-70, 100-100 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش طلب کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بخشے بخشائے ہیں معصوم من القطع ہیں, اور اس اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ملٹیپل ٹائمز یہ استغفار اور توبہ یہ ہمیں جو ہے وہ کتنی ضرورت ہے کہ جو ہم خطاؤں کے پتنے ہیں اور کس طرح سے گناہ کے معاملات ہم نے کیے ہیں نادانی میں دانستگی میں. اور یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بھی اگر آپ دیکھیں, یعنی فرض نماز کے بعد سلام پھرتے ہی کیا الفاظ ہے, کیا مسنون عمل ہے, اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, یعنی یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ مسنون ہیں. سلام پھرتے ہی الفاظ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے, اور یہ تلقین ہے پوری امت کے. اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا, اس کے فائدے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں مال و متع عمدہ جو ہے وہ دے گا, لیکن یاد رکھنا کہ یہ مال و متع جو بھی دنیا کا ہے وہ عارضی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے نہیں, الا اجل مسمى. ویؤتک کل ذی فضل فضلا, اور ہر فضل والے کو اپنا فضل ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے. یعنی فضل والے کے لیے حوالے سے یہاں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں جو مستحق فضل ہو جائے گا, یعنی اللہ کے فضل کا جو مستحق ہو جائے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ اسے اپنا فضل بھی ہے کہ جو کہ عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا, لیکن اس کے برعکس اگر تم نے روگردانی کی, تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو بے شک میں تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا جو ہے خوف رکھتا ہوں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ دیکھو اللہ کی جناب میں استغفار کرو, اور خاص طور پر جو مخاطب ہیں وہ کون ہیں, عرب کی سرزمین پر مشرکین مکہ ہیں کہ جو زد اور ہر دھرمی کا شکار ہے. اللہ کے رسول کو کس طرح سے زج کر رہے تھے, اذیتیں دے رہے تھے, آپ کے تعلیمات کو جب وہ جھٹلا رہے تھے, اور بالعموم یہ پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایات ہیں کہ جو کہ موجود ہیں. فرمائیں کہ الی اللہ مرجعکم, تمہیں اللہ کی طرف جب وہ لوٹنا ہے, تمہارا کلائمیکس وہ یعنی آخرت ہے, اللہ سے ملاقات ہے, وہ اعلیٰ کل شئی قدیر, اور وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 5 جو ہے یہ مشکلات قرآن میں سے ہے. فرمایا کہ اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ, انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ, کہ بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لیں. اعلیٰ تو آگاہ ہو جاؤ, ہینا یستخشون ثیابہم, کہ جب وہ اپنے اوپر کپڑے ہیں کہ جو کہ اپنے ڈالنے ہوتے ہیں, تو یاد ابو ما یسرون وما یعلنون, تو وہ اللہ جانتا ہے کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں. لہذا اس میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک متکبرانہ ایک رویہ جو اختیار کیا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قریش مکہ نے اور ان کے سرداروں نے, کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے تو وہ سینے دوہرے ہوتے تھے, اور یہ کہ وہ بل کھاتے تھے, کروٹیں بدلتے تھے, جس طرح سے یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے نا کہ جس کے اندر نفرت جو ہے وہ بھری ہوئی ہو, اور نفرت کی آگ, اس پر جو ہے یہ کپڑے ڈالتے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ تکبر کے ساتھ چلے جاتے, اپنے اوپر چادریں ڈال کے اور اللہ کے رسول کی مجلس سے چلے جاتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون سی دعوت ہے کہ جو کہ ہمیں دے. تو اللہ کے آیات سے یہ تکبر کا معاملہ اس کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا کہ یقیناً یہ اپنے سینے دھولے کرتے ہیں. آپ کے اور دین اسلام کے حوالے سے جو آگ ان کے اندر اور وہ جلن ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ اپنے اوپر کپڑے اور چادریں ہیں کہ جو کہ ڈالتے ہیں, لیکن یہ اپنے آپ کو چھپا کیسے سکیں گے. یعنی یہ کہ جس طرح سے شیطان مرغ ہے وہ درندے کو دیکھ کر اور اپنی زمین پر اپنے جو ہے وہ منہ چھپا لے تو کیا وہ بن جائے گا, بلی کو دیکھ کر کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ بچ جائے گا, نہیں. بالکل اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ جو کہ اپنے اس بد کرداری کو جو ہے وہ چھپانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ تو جو یہ چھپاتے ہیں اور جو اعلانیاں کرتے ہیں سب کو جو ہے وہ جاننے والا ہے. بلکہ انہ علیم و بذات صدور, بے شک اللہ تعالیٰ تو ان کے سینوں کے رازوں سے جو ہے وہ واقف ہے. اب اس کے بعد جو تقسیم رزق کا معاملہ ہے اس دنیا میں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ وہ کس کے ہاتھوں میں. یہ پوری دنیا کائنات اس میں جتنے بھی جاندار ہیں چلنے پھرنے والے ہیں اس کا رزق کس کے ذمہ ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ. اور یہ بات ہے کہ جو یہاں سمجھائی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ وما من دابۃ فی الارض, یعنی زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے, الا علی اللہ رزقھا, مگر اس کا رزق کس کے ذمہ ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ. یعنی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رحم مادر میں بچہ چار ماہ کا ہوتا ہے, رحم مادر میں ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا, رحم مادر میں جب بچہ چار ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کے اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ دنیا میں جا کے اسے کتنا رزق ہے کہ جو کہ حاصل کرے. اب کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے تو اب اس دنیا میں آ کے انسان وہی رزق یا تو حلال سے لے گا یا حرام سے لے گا, یہ اس کا امتحان. غرض یہ ہے کہ یہ رزق لکھ دیا گا اللہ تعالیٰ, یہ کامل یقین ہے کہ جو کہ ہمیں عطا فرمایا. یعنی ہم اور انسان کرتا نہیں ہے کہ ابھی بچے کی پیدائش ہوئی نہیں لیکن ماں کی چھاتی میں دودھ ہے کہ پہلے سے آدھا, پہلے سے کچھ ہے کہ جو آدھا, لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا. اور یہ جو بھی سرمایہ دارانہ سوچ ہے, جاگیردارانہ سوچ ہے, آج کس طرح سے سودی نظام کے ذریعے سے, انٹرسٹ بیس اکانومی کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ صرف 22-23 افراد ہیں کہ جو پوری دنیا کی دولت پر قابض ہو کے بیٹھے ہیں. اور یہ ہے کہ امیر امیر سے امیر کر, غریب غریب سے غریب کر, یہ وہ دولت کی جو غیر منصفانہ تفصیل ہے, یہ واقعتاً دو دھاری تلوار کی طرح جو ہے وہ دونوں کو کاٹ رہی ہے, امیر کو بھی اور غریب کو بھی. امیر کی عیاشوں میں اضافہ ہو رہا اور دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں, کوئی سوچ نہیں. غریب غریب سے غریب پر ہو رہا ہے اور اپنی بنیادی نیسیسٹیز کو میٹ کرنے کے لیے وہ ڈھور ڈھنگروں کی طرح لگا ہوا ہے, جانوروں کی طرح, اس کے پاس بھی دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ جب بھی دنیا میں ہم یہ محسوس کریں کہ بھئی غریب جو ہے وہ پس رہا ہے, اسے دو وقت کا نوالا نہیں مل رہا, روٹی نہیں مل رہی, تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہوئی, اللہ کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی, لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی, یہ کلہاڑا خود انسان نے اپنے پاؤں پہ مارا ہے. اور یہ ہے کہ رزاقیت کو اپنے ہاتھ میں لے کے لہٰذا یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اگر تو افرادی قوت بڑھ جائے گی زمین پر, بچے زیادہ ہو جائیں گے, تو پھر یہ ہے کہ رزق کم ہو جائے گا. یہ انسان کی سوچ ہے کہ جو کہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور پوری فیملی پلاننگ کے پیچھے یہ فلسفہ ہے, پورا مغرب ہے کہ جو کہ تباہ ہو گیا. اب وہاں پر تو ڈی پروگرامنگ ہو رہی ہے, وہاں تو پہلے نعرے یہ لگے تھے کہ بچے کم ہو, نہ ہو تو بہتر, لیکن آج فرانس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ والدین کو تحائف دیے جاتے ہیں کہ جو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کی آبادی گھٹنے شروع ہو گئی, وہ اپنی سن آف سوائل جو ہے وہ ختم ہو گئے, وہاں بچوں کی پیداوار یعنی باہر سے آنے والے لوگ تو زیادہ ہیں لیکن اپنے لوگ ان کے نہیں ہیں کیونکہ وہ ٹھوکر کھائی ہوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے موجود ہیں رزق کے, جہاں من گندم پہلے پیدا ہو رہا تھا وہاں ٹن گندم جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, کیسے کیسے رزق کے دانے کے جو کہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے, لیکن یہ انسان اپنے پاؤں کے کلاڑے خود مارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی زمین میں چلنے پھرنے والا ہے لہٰذا اس کا رزق وہ کس کے ذمہ ہے, چاہے وہ پہاڑوں کی دھو میں وہ کیڑے مکوڑے اور چھٹیاں ہوں, سمندروں کی تہ میں جو ہے وہ مچھلیاں ہوں, کوئی بھی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ اس کا رزق ہے کہ فراہم کرتا ہے. ویعلم مستقرہا مستودعہا, اور وہ جانتا ہے کہ جو اس کا مستقل ٹھکانہ ہے اور جو اس کا عارضی ٹھکانہ ہے. یعنی یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان کتنا جب وہ رہنا ہے, جو اسے ٹھکانہ سونپا گیا ہے کتنا رہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی طرح سے جو عارضی ٹھکانہ مرنے کے بعد قبر کا ہے, عالم برزخ کا معاملہ ہے آخر سے اٹھنے سے پہلے, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنا دنیا میں رہنا ہے, کہاں پر جو ہے وہ اس کا پھر ٹھکانہ جنت یا جہنم کے حوالے سے ہونا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے. کل بھی کتاب مبین, یہ ساری چیزیں ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستہ ایام, اب تخلیق کائنات کے ذریعے سے دعوت ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے کہ جس اللہ کو تم جھٹلا رہے ہو اس کی طرح خلاقی دیکھو, اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو. وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا, فی ستہ ایام, چھ دنوں میں پیدا کیا. لہٰذا حامی میں سجدہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے دورہ تحریر قرآن میں, جو حضرات موجود تھے اور ان کے سامنے بھی یہ بات آئی. قرآن مجید میں یہ چھ دنوں کی تفصیل سورہ حامی میں سجدہ میں آتے ہیں. یہ چھ دن کی تفصیل زمین و آسمان کے حوالے سے کیا کہ چار دن ہیں کہ جو کہ زمین کو بنانے اور اس کے اندر جتنا بھی یہ ساز و سامان ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں چار دن لگے, اور دو دن جو ہے وہ آسمانوں کی تخلیق میں, سات آسمانوں میں لگے. تو یہ تفصیل سورہ حامی میں سجدہ میں آتے ہیں. اچھا, اب یہ چھ دنوں کا تصور کیا ہے کہ جبکہ کائنات ابھی بنی نہیں تھی, ہم تو جس دن سے واقف ہیں وہ کون سا دن ہے؟ یعنی ہم تو اس دن سے واقف ہیں نا کہ جو زمین کی گردش سورج کے گرد ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ دو روٹی یعنی دو گردشیں ہیں زمین کی, ایک اپنے مدار میں یہ گھومتی بھی جا رہی ہے جسے ہم روٹیشن کہتے ہیں, اور یہ ایک مدار میں مکمل اپنا دائرہ مکمل کرتی ہے زمین 24 گھنٹوں میں, جسے ہم دن کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک اس کی ٹرانسلیشن ہے, یہ پورا ایک چکر ہے کہ جو سورج کی گرد لگاتی ہے, اور یہ اسے وقت لگتا ہے 365 دن, جسے ہم سال کہتے ہیں. تو ہم تو اس سورج کے گرد زمین کی گردش کا جو معاملہ ہے اس سے ہم دن اور رات سے واقف ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کہ جب کائنات بنی نہیں تھی, اس وقت یہ دن کا کیا تصور ہے چھ دنوں میں؟ بارہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے. اور پھر مزید آ کے دیکھیں ایک آیت مشابہ یہ بھی آ رہی ہے, وکان عرشہ علی الماء, اور اس کا جو عرش تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ پانی پر تھا. اب یہ بھی آیت متشابہات میں سے, اس کا اصل فہم وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں, اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سائنس جہاں تک پہنچی ہے آج, اور جو بھی اس نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں, اس میں یہ چیز تو مانی جاتی ہے کہ ایک یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے بگ بینگ کے ذریعے سے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کلمہ کن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کائنات ہے کہ جو کہ بنائی. لہٰذا یہ ہے کہ جب یہ کائنات بگ بینگ ہوا, اور یہ ہے کہ آتشی کرے وجود میں آئے, اس میں سے ایک کرا جو ہے وہ زمین بھی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ اب زمین ہے کہ جو کہ سکڑی ہے, اور یہ ہے کہ یہ جو گیسز ہیں بخارات کی شکل میں اوپر گئے, اور ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے وہ اوپر جا کے یہ H2O یہ پانی ہے کہ جو کہ باتوں کی صورت میں, اور پھر یہ مسلسل کافی عرصے یہ پانی برسا ہے, اور یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ پانی ہی پانی تھا. یعنی اس کائنات میں جانداروں کو بسانے سے پہلے کی یہ پوری کیفیات ہیں. بر یہ ہے کہ اب یہ پانی کا معاملہ اور اس پر اللہ کا جو بھی تخت ہے, یہ ہے اصل عرش ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے اس معدود عقل سے. فرمایا اصل چیز کیا ہے, وہ آگے آ رہے. فرمایا کے لیے یبلوکم ایوکم احسن عملا, کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم نے عمل کے اعتبار سے بہترین. یعنی اصل مقصد کیا ہے زمین پہ بھیجے جانے کا, وہ ہے آزمائش, اور یہ ہے پرپز آف لائف, ہمارا مقصد زندگی. جس طرح سے شاعر کہتے ہیں نا, کل زمے ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس دنیا میں یہ دار الامتحان ہے, اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا راستہ ہمیں سجھا دیا. اب امتحان یہ ہے کہ ہم نیکی کے راستے پر چل کے اللہ کے شکر گزار بنے, یا بدی کے راستے پر شیطان کے راستے پر چل کے اللہ کے نافرمان. اور اسی لحاظ سے پھر یہ دار الامتحان, اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ دار الجزا, وہ آخرت کا دن وہ آنا ہے, اور اسی دنیا کے امتحان پر ہی وہ رزلٹ ہے کہ جو کہ نکلنا. جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے جنت ہے، جو ناکام ہو گیا اس کے لیے اللہ کا غضب ہے اور جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، اصل عمل کو جانچا جا رہا ہے. فرمایا کہ بلائی پل تھا، اور اگر اے نبی آپ ان سے یہ کہیں فرمائے کہ انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم اٹھائے جاؤ گے، تمہارا جو ہے وہ برپا کیا جانا ہے تمہاری موت کے بعد، یعنی دوبارہ سے تم روز قیامت زندہ کیے جاؤ گے. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ جو کفر کرنے والے ہیں یہ لازمن کہیں گے کہ ان ہذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے، ایسا کچھ نہیں ہونا، بس یہ تو سحر ہے کہ جو کہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کر دیتے ہیں اور لوگ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا اور ایک ایک انسان جو ہمارے آبا اجداد مر تھک گئے اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کو جو ہے وہ زندہ کر کے اور ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہائی ہاتا لینا تو ادو، یہ الفاظ آتے ہیں کفار، یہ تو بہت دور کی کوڑی ہے کہ جو کہ محمد لے کر آئے معاذ اللہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ولئن اخرنا عنہم العذاب، اور اگر ہم ان سے عذاب کو جو ہے وہ مؤخر کر دیں، کچھ ڈیلے کر دیں، الا امت معدودہ، ایک مقررہ معین وقت کے لیے ہم عذاب کو جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ دور کر دیں، لیقولن، تو یہ لازمن یہ کہیں گے اللہ کے نافرمان کہ ما یحبسو، کہ بھائی اس عذاب کو کیا چیز ہے کہ جو کہ روکے گی، آپ کیوں نہیں جاتا وہ عذاب، یعنی محمد آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں. اب یہ زد اور ہٹ دھرمی کی انتہا تھی کہ بھائی وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، لائے عذاب آ جائے ہم پر عذاب، ہم تو اپنی روش کو نہیں چھوڑے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اور یہ آج انسان فرعون بنتا ہے اور وہ قارون بن جاتا ہے، ذرا سا مال آ گیا انسان کے پاس، ذرا سا کوئی اختیار آ جائے تو وہ اللہ کو بھی بھلا دیتا ہے، یہ بھی بلا دیتا ہے کہ اسے مرنا ہے ایک دن، آنکھ ذرا سی بند ہوئی تو یہ اقتدار اور اختیار سارا دھرا کا ذرا، مال و دولت سارے پروٹوکول میں ہیں کہ یہ رہ جائیں گے. تو اگر یہ حقیقت انسان پر واضح ہو جائے واقعتا تو اس کی دنیا اور آخرت جو اس بن. لیکن آج خدائی کے دعوے کرنے والے کہاں رہ گئے؟ فرعون بھی ختم ہو گیا، قارون کے جس کو ڈھیرو مار دیا وہ بھی زمین بوس ہو گیا، نمرود بھی نہیں بچا، تو یہ امریکہ اور بدماش اسرائیل بھی نہیں بچیں گے کہ جو آج خدائی کا دعویٰ کر کے اور اپنے طرز عمل سے اور کس طرح سے ظلم و ستم جب اٹھا رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ جب انسان کے اندر یہ آخرت کا فہم مٹتا ہے تو پھر یہ فرونیت ہے کہ جو کہ اجاگر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بھائی کہاں رہ گیا وہ عذاب، کیا چیز اسے روکی بھی، الا تو کہا جا رہا آگاہ ہو جاؤ، یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، کہ جب وہ عذاب آئے گا ان پر تو کوئی یعنی ٹلنے والا نہیں ہوگا وہ عذاب، وہ ٹلے گا نہیں ان سے، وہا کبھی ماں کان بھی یستاذی ہو، اور جس چیز کا بھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی چیز ہے کہ جو کہ ان کو گھیر لے، ان کا احاطہ کرے، اور یہ ہے کہ اپنے عذاب ہی میں یہ گرفتار کر لیے جائیں. تو برحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس ہٹ دھرمی سے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیں یہ قرآن مجید کو آئینے کے طور پر ہمیں رکھنا ہے، یعنی یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو صرف کفار مکہ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو عرب کی وہ 14 سال پہلے کے نافرمان تھے ان کی باتیں ہیں اور ہماری تو یہ باتیں نہیں ہیں، آگے چلیں، یہ تو یہود و نصارہ کی باتیں ہیں، یہ تو منافقین کی باتیں ہیں اور ہم تو پکے مسلمان ہیں. آئینے کے طور پر دیکھنا، اور کوئی نہ کوئی کیفیت یہ نمرود اور فرعونیت یہ ہمارے اندر جو ہے وہ بعض اوقات آ جاتی ہے. اور میں عرض کروں کہ ذرا سا جو ہے وہ انسان کو مال ملتا ہے، پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ گھر سے شرعی پردہ جو ہے وہ رخصت ہوتا ہے. خواتین ہیں کہ جو کہ پردے نوش نوش کے جو ہے وہ پھینکتی، اٹھا اٹھا کے پھینکتی، اور یہ ہے کہ موڈ بنتی ہیں اور پتہ نہیں کس طرح سے فیشنیبل معاملات ہیں کہ جو کہ عادت ہے. بہرحال یہ ہے کہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. رمضان رخصت ہو گئے، رمضان میں ایک جذبہ اور ایک امنگ ہے عبادت کے حوالے سے، ایک رغبت پیدا ہو، لیکن اگر خدا نہ خاصا رمضان رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی رخصت ہو گئے، انہیں بھی رخصت کر دیا، مسجدوں کی کیفیت تو ہم سب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ سفید کم سے کم پر جو ہے وہ آ گئی فجر کی نماز خاص طور پر. تو برحال یہ ہے کہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یہ آئینے کے طور پر ان آیات کو ہمیں دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا فہم بھی ہمیں نصیب فرمائے, اور جو بھی نافرمانوں کی خصلتوں کا بیان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. باقو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.